پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، سیاچن کے قریب پاکستانی فضائیہ کی مشقیں۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
کوئٹہ سے دو چینی شہری اغوا، صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں ستار کاکر۔
انتخابی اصلاحات وقت پر نہ ہوئیں تو شفاف انتخابات کے انعقاد کی کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں، چیف الیکشن کمشنر کا انتباہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
بنو میں انسداد پولیو مہم سے وابستہ کارکن مسلح افراد کی فائرنگ سے ہلاک، پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد۔
جنوبی ایشیا،
اسلام آباد ہائی کورٹ نے عظمیٰ کو بھارت جانے کی اجازت دے دی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، برطانیہ کی پولیس نے کہا ہے کہ اس نے پیر کے روز مینچسٹر کے ایک کنسرٹ میں مہلک بم حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں 3 مزید افراد کو گرفتار کیا ہے، اور داعش نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا، لیکن نہ برطانوی حکام نے اور نہ ہی امریکی انٹیلیجنس نے اس دعوے کی تصدیق کی ہے۔ فلپائن کے ایک جنوبی شہر میں شدت پسندوں نے ایک مسیحی برادری پادری سمیت چرچ جانے والے ایک درجن سے زائد افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ بھارت کے شمالی پہاڑی علاقے میں ایک بس دریا میں گرنے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 20 تک پہنچ گئی ہے۔ بحرین میں منگل کے روز سیکیورٹی فورسز نے شیعہ مسلمانوں کے ایک مذہبی لیڈر کے گھر پر چھاپہ مارا اور اس موقع پر مظاہرہ کرنے والے کم از کم ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ میانمار میں 21ویں صدی پینگلونگ امن کانفرنس کے دوسرے دور میں بدھ کے روز دارالحکومت نیپی تھا میں آنگ سان سوچی نے صدارت کی، اور اس میں اجلاس پر مایوسی چھائی رہی کیونکہ پچھلے سال کے اجلاس کے بعد سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو ویٹیکن میں کیتھولک مسیحیوں کی روحانی پیشوا کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ ایک ایسے موقع پر جب دو جوہری ہمسایہ ملکوں کے درمیان سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانی ایئر فورس کے جیٹ طیاروں نے دنیا کے سب سے اونچے محاذ سیاچن کے قریب پروازیں کی ہیں۔ بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستانی طیاروں نے سرحد کی خلاف ورزی نہیں کی۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
بھارت کی طرف سے کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر پاکستانی فوج کی ایک چوکی پر حملے کے دعوے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ بھارتی فوج کے ترجمان نے منگل کو دعویٰ کیا تھا کہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر نوشہرہ سیکٹر میں پاکستانی فوج کی ایک چوکی کو نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا ہے، لیکن پاکستانی فوج کے ترجمان نے اس دعوے کو جھوٹ قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ بھارتی فوج کے اس دعوے کے بعد بدھ کو پاکستانی فضائیہ نے سیاچن گلیشیئر کے قریب فضائی مشقوں کا آغاز کیا، اور اس موقع پر پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان نے بھی ایک معراج طیارہ اڑایا۔ پاکستانی جیٹ طیاروں نے سیاچن کے قریب پروازیں کی، تاہم بھارتی فضائیہ کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کے جیٹ طیارے اس کی فضائی حدود میں داخل نہیں ہوئے۔ سیاچن کے قریب سکردو کے علاقے میں پاکستانی فضائیہ کے اڈے کا شمار ملک کی فارورڈ آپریشن بیسز میں ہوتا ہے۔ ایئر چیف مارشل نے سکردو میں واقع اس فضائی اڈے پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ دشمن کی طرف سے کسی بھی جارحیت کا پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فضائیہ ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ ایئر چیف مارشل نے کہا کہ یہ موسم گرما کی معمول کی فضائی مشقیں ہیں، تاہم ان کے بقول فضائیہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ دریاسنا منگل کو امریکہ کی ڈیفینس انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل ونسٹ اسٹیورٹ نے سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کی ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے کے علاوہ پاکستان کے خلاف تادیبی کارروائی پر بھی غور کر رہا ہے۔ اس بارے میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اب جبکہ ایک امریکی جنرل نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے تو ان کے بقول پاکستان کو اس معاملے کو اقوام متحدہ کی سطح پر اٹھانا چاہیے۔
میرا خیال ہے کہ اگر امریکن انٹیلیجنس یہ اس نتیجے پہ وہ پہنچے ہیں
کہ انڈیا ایک لمیٹڈ اٹیک کی پلاننگ کر رہا ہے پاکستان کے اوپر، تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے، کیونکہ پاکستان میں ہم ان چیزوں کو بڑا لائٹلی لے رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سیکیورٹی کاؤنسل کو بھی ساؤنڈ کر دینا چاہیے کہ اگر امریکہ کے اندر یہ پرسیپشن ہے کہ ہندوستان ایک لمیٹڈ کانفلکٹ کی تیاری کر رہا ہے، تو وی شوڈ ایڈوائز دی سیکیورٹی کاؤنسل اینڈ دی جنرل اسمبلی کہ یہاں جنگ کا خطرہ ہے۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان گزشتہ ستمبر سے کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے علاوہ ورکنگ باؤنڈری پر صورتحال کشیدہ ہے، اور دونوں جانب سے فائرنگ و گولہ باری کے تبادلے میں نہ صرف سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بلکہ عام شہری بھی مارے جا چکے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نامعلوم افراد نے کوئٹہ سے چینی زبان سکھانے والے دو ٹیچرز کو اسلحے کے زور پر اغوا کر لیا ہے۔ اس واقعے میں ان کا سیکیورٹی گارڈ زخمی ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی اس رپورٹ میں۔
صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے نامعلوم افراد نے ایک چینی جوڑے کو اغوا کر لیا۔ صوبائی پولیس کے مطابق کوئٹہ کے نواحی علاقے جناح ٹاؤن میں یہ چینی جوڑا لینگویج سینٹر میں اردو زبان سیکھنے کے لیے اپنے ڈرائیور کے ہمراہ جا رہا تھا۔ راستے میں مسلح افراد ان کی گاڑی کو اسلحے کی نوک پر روک کر انہیں زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ انہی شاہدین کے مطابق اس دوران مزاحمت پر چینی شہریوں کے ڈرائیور کو اغواکاروں نے گولی مار کر زخمی کر دیا۔ صوبائی دارالحکومت کے ترجمان انور اللہ کاکڑ کا کہنا ہے کہ یہ چینی جوڑا 7 ماہ سے کوئٹہ میں مقیم تھا، اور بدھ کو دونوں میاں بیوی صوبائی دارالحکومت کے علاقے پٹیل روڈ پر اردو زبان کی کلاس لینے کے لیے ایک سینٹر جا رہے تھے کہ اس دوران مسلح افراد نے ان کو اغوا کر لیا۔
آج صبح پٹیل روڈ سے ایک لینگویج سینٹر جہاں پہ یہ اردو سیکھنے کے کورس کو اٹینڈ کر رہے تھے، اس جا رہے تھے تو رستے میں ان کو انٹرسپٹ کیا گیا اور اغوا کیا گیا۔ سرچ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی نیوز نہیں ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ بلوچستان میں کام کرنے والے چینی باشندوں کو صوبائی حکومت تحفظ فراہم کرتی ہے، لیکن اس جوڑے کے ساتھ اغوا کے وقت کوئی سرکاری محافظ نہیں تھا۔ پولیس حکام کے مطابق اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں چینی باشندوں کی تلاش کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس اغوا کے محرکات فوری طور پر واضح نہیں ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے سے وابستہ خاصی تعداد میں چینی شہری بلوچستان میں کام کرتے ہیں، اگرچہ ان کی حفاظت کے لیے اضافی خصوصی انتظامات بھی کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چینی شہریوں کے تحفظ کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ کوئٹہ میں اس سے پہلے بھی اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہوتی رہی ہیں۔ چند ماہ پہلے صوبائی وزیر بلدیات سردار غلام مصطفیٰ ترین کے بیٹے کو بھی اغوا کیا گیا تھا، جبکہ اس سے قبل سیاسی رہنماؤں کے علاوہ ہندو برادری کے تاجروں کو بھی اغوا کیا جاتا رہا ہے، جو بعد میں باری تاوان کی ادائیگی کے بعد رہا ہوتے رہے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان الیکشن کمیشن نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ انتخاب پر اعتماد میں اضافے کے لیے انتخابی اصلاحات کا عمل جلد مکمل کرے۔ انتخابی اصلاحات پر کام کرنے والی ایک پارلیمانی کمیٹی کو سیاسی جماعتوں کے مشاورت سے ابھی اپنی سفارشات مرتب کرنا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان نے متنبع کیا ہے کہ اگر انتخابی اصلاحات کا قانون بر وقت منظور نہیں کیا گیا تو آئندہ عام انتخابات کے آزادانہ اور شفاف انعقاد کی کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ 2013 کے عام انتخابات کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے ان کی شفافیت پر سوالات اٹھائے گئے، جبکہ حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے حکمران مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے تقریباً 4 ماہ تک اسلام آباد میں پارلیمان کے سامنے دھرنا بھی دیے رکھا تھا۔ 2014 میں حکومت نے تمام پارلیمانی جماعتوں کے نمائندہ قانون سازوں پر مشتمل ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی، جس کے ذمے انتخابی اصلاحات کا مسودہ تیار کرنا تھا۔ یہ کمیٹی گزشتہ سال دسمبر میں ایک مسودہ تیار کر چکی ہے، لیکن اس کی مختلف شکوں پر اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے اسے ابھی تک پارلیمان میں پیش نہیں کیا جا سکا ہے۔ بدھ کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے حکام کے ایک تربیتی کورس کے اختتام پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان کا کہنا تھا کہ ان کا ادارہ انتخابات کو منصفانہ اور شفاف بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے، لیکن اگر انتخابی اصلاحات وقت پر نافذ نہیں ہوتی تو یہ تمام کوششیں رائے گاں جائیں گی۔
ہمارے جتنے کام الیکشن کمیشن کے قانونی طور پر ہمارے ذمہ ہیں، ان سب کا انحصار آئندہ لا ریفارمز پر ہے۔ اگر لا ریفارمز ٹھیک ٹائم پہ نہ ہوئی تو آپ کی اور ہماری یہ تمام کوششیں جو ہیں یہ رائے گاں جائیں گی۔ اس سلسلے میں میں حکومت سے اور تمام متعلقہ اداروں سے گزارش کروں گا کہ وہ الیکٹرل ریفارم کو جلدی پاس کریں، اس پہ قانون کو جلدی پاس کریں تاکہ ہم اس کے مطابق ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا سکیں۔
انتخابی اصلاحات میں عبوری حکومتوں کے قیام کے طریقہ کار سمیت انتخابی عمل کے لیے لائحہ عمل درج ہوگا۔ تحریک انصاف کی طرف سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے، انتخابات میں الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے ووٹ ڈالنے اور بائیو میٹرک سے ووٹر کی تصدیق جیسی تجاویز دی گئی تھیں، جن پر کمیٹی کے بعض دیگر ارکان کی طرف سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا۔ تاہم رواں ماہ کمیٹی کے ہونے والے اجلاس میں انتخابی اصلاحات کو جلد پارلیمان میں پیش کرنے کی توقع کا اظہار بھی دیکھنے میں آ چکا ہے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور انتخابی اصلاحات کمیٹی کے رکن سلیم ضیاء نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کمیٹی اپنا بہت سا کام مکمل کر چکی ہے اور امید ہے کہ بجٹ کے بعد یہ مسودہ پارلیمان میں پیش کر دیا جائے گا۔
میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ ٹارگٹ میٹ کر لیں گے۔ اس میں ایک چیز آ گئی ہے، بجٹ سیشن جب آ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیک برنر پہ چلی جاتی ہیں۔ جیسے ہی بجٹ سیشن ختم ہوگا فوراً بعد اس پہ مکمل طور پر ٹائم بلکہ فل ٹائم اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔
آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جمعے کو ایوان میں پیش کیے جانے کی توقع ہے۔ آئین کے مطابق آئندہ عام انتخابات 2018 کے وسط میں ہونے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو ویٹیکن میں کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا کے ساتھ 30 منٹ تک ملاقات کی۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے سٹیو ہرمن کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
صدر اور پوپ نے، جو پہلی بار ایک دوسرے سے بالمشافہ ملاقات کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا۔ پوپ سنجیدہ نظر آئے جبکہ مسٹر ٹرمپ خوشباش۔ صدر نے پوپ کی نجی مطالعہ گاہ میں نشست کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا۔ دو طرفہ ملاقات کے بعد اس نشست میں امریکی وفد کے اراکین بھی شامل ہوئے، بشمول خاتون اول ملینا ٹرمپ اور وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے۔ اس ملاقات میں تحائف کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ پوپ نے صدر ٹرمپ کو متعدد کتابیں تحفے میں دیں جو ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ وہ ان کا مطالعہ کریں گے۔ اسی طرح پوپ نے میڈل آف آلیو، جو امن کی علامت ہے، وہ بھی ٹرمپ کو دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ امن کو کام میں لا سکتے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گزشتہ سال اس وقت سخت جملوں کا تبادلہ ہوا تھا جب ٹرمپ نے انتخابی مہم میں میکسیکو کی سرحد کے نزدیک دیوار تعمیر کرنے کی منصوبے کی وکالت کی تھی۔ اس پر پوپ نے کہا تھا کہ جو شخص بھی پلوں کی بجائے دیواریں تعمیر کرنا چاہتا ہے وہ مسیحی نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے رد عمل میں اس بیان کو ڈسگریس فل قرار دیا تھا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ کی پولیس نے کہا ہے کہ اس نے پیر کے روز مینچسٹر کے کنسرٹ میں مہلک بم حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں 3 مزید افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ بدھ کے روز مینچسٹر پولیس نے صرف یہ کہا کہ ان افراد کو جنوبی مینچسٹر سے گرفتار کیا گیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان تینوں مردوں کو اور منگل کے روز چوتھے شخص کو کس طرح گرفتار کیا گیا اور ان کا حملے سے کیا تعلق تھا۔ برطانیہ کی وزیر داخلہ امبر رڈ نے بدھ کے روز کہا کہ خود کش بمبار، جسے 22 سالہ سلمان عبیدی کے طور پر شناخت کیا گیا ہے، اسے برطانوی انٹیلیجنس سروسز حملے سے پہلے سے جانتی ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ حملہ آور نے یہ سب اپنے طور پر کیا ہو۔ تاہم تفتیش کار پیر کے روز یہ چھان بین کر رہے ہیں کہ یہ بمبار کسی بڑے گروپ کا رکن تو نہیں تھا۔ داعش نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا، لیکن نہ برطانوی حکام نے اور نہ ہی امریکی انٹیلیجنس نے اس دعوے کی تصدیق کی ہے۔ برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے نے کہا ہے کہ برطانیہ میں مزید دہشت گرد حملوں کا خطرہ موجود ہے، جس کے پیش نظر پولیس کی مدد کے لیے فوجی تعینات کیے جا رہے ہیں۔ برطانیہ نے ملک میں دہشت گردی کے خطرے کی سطح کو سب سے اونچے درجے تک بڑھا دیا ہے۔ فلپائن کے ایک جنوبی شہر میں شدت پسندوں نے ایک مسیحی پادری سمیت چرچ جانے والے ایک درجن سے زائد افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے فلپائن کے کیتھولک بشپس کی کانفرنس کے صدر آرچ بشپ سقراط ویلیگاس کے حوالے سے بتایا کہ عسکریت پسند ماراوی شہر میں واقع ایک کیتھیڈرل میں زبردستی داخل ہو کر ایک پادری اور وہاں عبادت میں مصروف 10 افراد اور چرچ کے 3 کارکنوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے خبروں اور رپورٹوں کا یہ سلسلہ اب ختم ہوتا ہے۔ ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ابھی ہماری یہ نشریات جاری ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں خالد حمید۔ داعش نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانیہ کے شمالی شہر کے ایک کنسرٹ میں پیر کی رات کا وہ خودکش حملہ اس کے ایک فوجی نے کیا تھا، جس میں 22 لوگ ہلاک اور تقریباً 60 دوسرے زخمی ہو گئے۔ پولیس نے خودکش بمبار کو 22 سالہ سلمان عبیدی کے طور پر شناخت کر لیا ہے، جو ایک لیبیا نژاد برطانوی شہری ہے۔ ماہرین کو اس بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ اس حملے کا حکم داعش نے دیا تھا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ کمزور پڑتا ہوا گروپ کچھ لوگوں کو مسلسل دہشت گرد حملوں کے ارتکاب پر اکسا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اریانا گرانڈے کانسرٹ کے خاتمے پر ہونے والے بم دھماکے کے متاثرین کے لیے ایک تعزیتی تقریب کے انعقاد کی غرض سے منگل کے روز سوگوار مانچسٹر کے سٹی ہال کے باہر اکٹھے ہوئے۔ یورپ میں دہشت گرد حملوں کے سلسلے کا یہ تازہ ترین حملہ عراق اور شام میں اسلامک اسٹیٹ کے نقصانات کی رپورٹوں کے دوران ہوا ہے۔ فوجی عہدیداروں نے موصل اور رقع میں عسکریت پسندوں کے مضبوط مراکز پر جلد دوبارہ قبضہ کرنے کی پیش گوئی کی ہے، لیکن امریکی انٹیلیجنس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اپنی طاقت کمزور پڑنے کے باوجود اسلامک اسٹیٹ مسلسل دہشت گردی پر اکسا رہی ہے۔ نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈین کوٹس کہتے ہیں، ہمارا اندازہ ہے کہ آئسس دنیا بھر میں متعدد اہم اہداف پر حملوں پر اکسانے اور اس کی ہدایت دینے کی اپنی ثابت شدہ اہلیت کے باعث امریکہ کے لیے مسلسل ایک فعال خطرہ ہوگی۔ ڈین کہتے ہیں کہ داعش یورپ میں ہونے والے فی الواقع ہر دہشت گرد حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن یہ تعلق ہمیشہ واضح نہیں ہوتا۔ سیکیورٹی کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کچھ دہشت گردوں کا اسلامک اسٹیٹ سے براہ راست تعلق تھا، لیکن بہت سو کا نہیں ہے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے سینٹر فار سائبر اینڈ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے فرینک سلوفو کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس مرحلے پر 100% یقین کے ساتھ یہ بتانا مشکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک علامتی معاملہ ہے کہ یہ خطرہ کیسے تبدیل ہوا اور کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلا۔ صرف داعش کے لیڈر ابو بکر بغدادی اور شام اور عراق کے عسکریت پسند ہی نہیں ہیں جو دھماکوں کی اپیل کرتے ہیں، آپ کے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو خود سے ایسا کرنے کی تحریک رکھتے ہیں، اور وہ جب اور جہاں ایسا کر سکتے ہیں کریں گے۔ سیکیورٹی کے ماہر فرینک سلوفو نے وی او اے کو بتایا کہ برطانوی سیکیورٹی سروس دنیا کی بہترین سروسز میں شمار ہوتی ہے، لیکن وہ ہر حملے کو نہیں روک سکتی۔ آپ ہمیشہ ایسی صورتحال میں نہیں ہوتے، کم از کم کھلی جمہوریتوں میں، کہ آپ ہر چیز کو، ہر جگہ، ہر وقت، ہر مجرم سے اور ہر قسم کے حملے سے بچا سکیں۔ یہ الفاظ تھے فرینک سلوفو کے، جو کہتے ہیں کہ داعش کی فوجی شکست یورپ اور کسی اور مقام پر دہشت گردی کے قلیل المیاد خطرے میں اضافہ کر سکتی ہے، کیونکہ شام اور عراق سے نکالے گئے جنگجو اپنے آبائی ملکوں میں واپس جائیں گے اور وہاں مسلسل کارروائیاں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملکوں کو چاہیے کہ وہ داعش کے اس نظریے کی بہکونی کے لیے حکمت عملی وضع کریں جو دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں مختلف سطحوں پر تفتیش اور تحقیق جاری ہے۔ کانگریس کی کمیٹی کے روبرو سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جان برینن نے سلسلے میں اپنی شہادت پیش کی۔ وائس آف امریکہ کی نامنگار کیتھرین جپسم کی ایک رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
منگل کو ٹرمپ انتخابی مہم اور روس کے درمیان رابطوں کے بارے میں سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جان برینن نے کمیٹی کے سامنے شہادت پیش کی اور کمیٹی کے ارکان کے سوالات کے جواب دیے۔ جان بینن نے ایک سوال کے جواب میں کہا،
I encountered and am aware of information and intelligence that revealed contacts and interactions between
مجھے سابقہ بھی پڑا اور میرے پاس ایسی انٹیلیجنس اطلاعات تھیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ ٹرمپ کیمپ سے منسلک بعض امریکی شہریوں کے روسی حکام سے رابطے ہیں۔ انٹیلیجنس کی ان اطلاعات سے ایک بار پھر میرے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہوئے۔ میں نے سوچا کہ کیا روسیوں کو ان افراد کا تعاون حاصل ہے یا نہیں۔ امریکہ کی اہم ترین انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر نے پچھلے سال روس کو ان کی مبینہ مداخلت کے بارے میں متنبہ بھی کیا تھا۔
Frequently, individuals who go along that treasonous path do not even realize they're along that path until
عام طور سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس جال میں پھنس رہے ہوتے ہیں انہیں اس کا ادراک نہیں ہوتا، اور جب انہیں اس حقیقت کا علم ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ تحقیقات اس لیے بھی مشکل ہوتی جا رہی ہیں کہ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے سابق مشیر مائیکل فلن نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے شہادت دینے سے انکار کر دیا۔ روسی مہمے میں فلن کا کردار ہر لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری طرف بینن کی شہادت سے چند گھنٹے قبل یہ اطلاعات بھی گشت کرنے لگیں کہ صدر ٹرمپ نے انٹیلیجنس کے دو اعلی حکام سے کہا کہ وہ عوام کے سامنے اس بات کی تردید کریں کہ روس اور ٹرمپ انتخابی مہم کے درمیان کسی قسم کا گٹھ جوڑ تھا۔ ان اطلاعات کے بارے میں دونوں حکام نے ابھی تک کوئی واضح جواب نہیں دیا ہے۔ نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈین کورس کہتے ہیں،
I don't feel it's appropriate to characterize discussions and conversations with the president.
میں اسے مناسب نہیں سمجھتا کہ صدر کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو سرعام کروں۔ اس دوران سینیٹر مارٹن ہینریچ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر صدر خفیہ معاملات تک روسی حکام کو رسائی دیں تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ کورس نے کہا کہ وہ بیرون ملک دورے پر تھے، لہذا وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں تحقیقات مختلف الجھاؤ کا شکار ہے اور اس کے بارے میں مختلف النوع سوالات جنم لے رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت کے شمالی پہاڑی علاقے میں ایک بس دریا میں گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ یہ حادثہ منگل کو پیش آیا تھا۔ امدادی کارکنوں نے امدادی کاروائیاں بدھ کو جب دوبارہ شروع کیں تو انہیں 3 مزید افراد کی لاشیں ملیں۔ حکام کے مطابق ہندو یاتریوں سے بھری ایک بس ریاست اتراکھنڈ میں ایک دریا میں گر گئی۔ حادثے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ 19 افراد کی لاشیں ملی ہیں، جبکہ ایک شخص نے اسپتال میں دم توڑا۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ ان دنوں چین کے ہماگیر منصوبے ون بیلٹ ون روڈ کا بہت چرچا ہے اور اس منصوبے پر کافی بحث و تمیز بھی جاری ہے۔ یہ وسیع و عریض اقتصادی راہداری ایشیا، یورپ اور افریقہ کو زمینی اور سمندری راستوں سے ملا دے گی۔ اس پر $1 کھرب لاگت آئے گی۔ ایک اور پروجیکٹ جس کا تعلق پاکستان سے ہے، سی پیک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس پر تقریباً $50 ارب کا تخمینہ ہے۔ تاہم یہ پروجیکٹ خود پاکستان کے اندر بعض حلقوں کی طرف سے شک و شبہ کے اظہار اور کئی پہلوؤں پر اعتراضات کی بنا پر زیر بحث ہے۔ یہ منصوبہ چین اور پاکستان کے درمیان ایک مشترکہ منصوبہ ہے اور یہ چین کے شمال مغربی علاقے سنکیانگ کو پاکستان کے جنوب مغرب میں گوادر کی بندرگاہ سے ملا دے گا۔ اس کے لیے شاہراہوں، ریلویز، مواصلات اور توانائی کے منصوبوں کا ایک نیٹ ورک تعمیر کیا جائے گا۔ تاہم پاکستان کے صوبے بلوچستان میں جاری سرکشی اور تشدد کی کاروائیوں کی وجہ سے اس معاملے میں تشویش پائی جاتی ہے۔ ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان بلوچستان میں شورش پسندی پر قابو نہیں پا سکتا تو پھر وہ مطلوبہ نتائج کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ تاہم پاکستانی عہدیدار اس کے بارے میں کافی خوش امیدی رکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ سی پیک سن 2030 تک مکمل ہو جائے گا۔ پاکستانی عہدیداروں کو توقع ہے کہ اس سے دو روایتی اتحادیوں کے درمیان نہ صرف باہمی تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا بلکہ اس کے نتیجے میں تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو روزگار بھی مہیا ہو سکے گا، جن میں سے بیشتر کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہوگا۔ فوجی اور سیکورٹی امور کے بہت سے تجزیہ کار اس منصوبے کی کامیاب تکمیل میں صوبے میں جاری بغاوت کو رکاوٹ خیال کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں سیکورٹی سے متعلق ایک اعلی سطح کی کانفرنس بھی منعقد ہو چکی ہے تاکہ علاقے میں چین کی سرمایہ کاری کو تحفظ مہیا کرنے کی حکمت عملی تیار کی جا سکے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستانی فوج کے تحت 9000 پر مشتمل سیکورٹی کا عملہ تحفظ مہیا کرنے کی خاطر بلوچستان میں متعین کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح پاکستانی بحریہ نے ایک خصوصی بحری سیکورٹی فورس گوادر کے علاقے میں کئی مہینے پہلے تعینات کر دی ہے۔ بلوچستان کے وزیر برائے داخلہ اور قبائلی امور سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ صوبے میں گزشتہ کئی برسوں کے دوران امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور ہم کسی کو بھی اسے خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ حکومت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کے احساس محرومی کا مداوع کرے۔ واشنگٹن ونڈو میں مدیحہ انور کی رپورٹ آپ نے سنی۔ میں ہوں رضی احمد رضوی، اردو وی او اے واشنگٹن۔
ہندی میڈیم کی پسندیدگی پر تالی، آنسو اور سیٹیاں۔ عرفان خان، تفصیلات فکر و فن میں۔
کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر، کیا بات، یہ بات ہے، ارے سر کیا بات ہے، پہچانو نہیں رہی ہماری بچی ہے کسی اور کی بچی ہے۔
اخبار انڈین ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کے مطابق عرفان خان ایسے اداکار ہیں جو بھلے ہی ایس آر کے، سلمان خان اور کپورز والی پوزیشن انڈسٹری میں نہ رکھتے ہوں، لیکن وہ اکثر شہ سرخیوں کی زینت بنے رہتے ہیں اور بعض اوقات تو دوسروں سے کچھ زیادہ ہی۔ اور ان دنوں ان کی فلم ہندی میڈیم میں ان کی بہترین اداکاری لوگوں کے لیے موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے۔ یہ فلم ایسے میں ریلیز ہوئی ہے جب اگلے پچھلے تمام ریکارڈز توڑتی فلم باہوبلی 2 اور ارجن کپور اور شردھا کپور کی فلم ہاف گرل فرینڈ خوب رش لے رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس فلم کی تعریف ہر ایک کی زبان پر ہے۔ معروف پاکستانی اداکارہ صبا قمر نے اس فلم سے ہندی سینما میں قدم رکھا ہے۔
سرکاری اسکول میں جائے گی تو کچھ نہیں سیکھ پائے گی، کوئی انگریزی میں بات کرے گا تو اس کی روح کانپ جائے گی، فٹ نہیں ہو پائے گی نا سوسائٹی میں تو لونلی اور ڈپریس ہو جائے گی، اور اگر اسے ڈرگز لینا شروع کر دیا تو۔
آج سے مٹھو مٹھو کہنا بند کرو
پلیز۔ مٹھو نہ بلاؤں، کیا بلاؤں تجھے؟
تم مجھے بلانا، کیا بلاؤ گے مجھے؟
عرفان خان نے ناظرین اور فلمی کریٹکس کی تعریف کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ٹویٹر کا سہارا لیا۔ انہوں نے لکھا، ہندی میڈیم کے لیے بہترین رسپانس دینے پر تالی، آنسو اور سیٹیاں۔
تینوں سوٹ سوٹ کر دا، سوٹ کر دا، تینوں سوٹ سوٹ کر دا، اونی تو لگ دی پنجابن، لگ دی پٹولا، لگے نی تو ساریاں تو وکھ نی، تینوں سوٹ سوٹ کر دا، تینوں سوٹ سوٹ کر دا۔
اس فلم پر 22 کروڑ لاگت آئی ہے اور اس نے 15 کروڑ کما بھی لیے ہیں۔ فلمی تجزیہ کار ترن آدرش نے ٹویٹ کیا کہ اس فلم نے پیر کو 3.15 کروڑ کمائے، جو اوپننگ ڈے کے 281 کروڑ سے زیادہ ہیں، اور اب تک اس فلم نے 15.71 کروڑ کما لیے ہیں۔ یہ فلم 19 مئی کو ریلیز ہوئی۔ اس کی ہدایات دی ہیں ساکت چودھری نے۔ سادیا اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
Ooh, your little black dress, it don't do it for me. You know how to impress, just give it to me. No jeans, no dresses, no tees, no. My queen, she's in a sari, yeah. Like keep it busy, like you're in Delhi. You gotta rep the team, shawty.
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक भारतीय खातून उज्मा को अपने मुल्क वापस जाने की इजाजत देते हुए पुलिस को हुक्म दिया है कि उसे वाघा बॉर्डर तक सिक्योरिटी फराहम की जाए। खातून ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि उसके पाकिस्तानी खाविंद ने उससे जबरदस्ती निकाहनामे पर दस्तखत करवाए थे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट दी है मोहम्मद जलील ने।
पाकिस्तान की एक अदालत ने भारतीय शहरी उज्मा को अपने वतन वापस जाने की इजाजत दे दी है। उज्मा रवामा के अवाइल में पाकिस्तान आई थी और उनका मौकिफ है कि बोनेर से ताल्लुक रखने वाले ताहिर के साथ उनकी दोस्ती थी, जिनसे मिलने वो यहां आई, लेकिन उनके बकौल ताहिर ने मुबैना तौर पर उनसे जबरदस्ती शादी की। उज्मा ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में पनाह लेने के बाद अपने वतन वापस जाने के लिए अदालत से रजू किया था। बुध को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने उज्मा को भारत वापस जाने की इजाजत देते हुए पुलिस को हुक्म दिया कि उन्हें हिफाजत के साथ वाहगा की सरहद तक पहुंचाया जाए। अदालत आलिया ने उज्मा का असल इमिग्रेशन फॉर्म तलब किया था, जो ताहिर ने एक रोज कबल ही अदालत में जमा करवाया। ताहिर खुद पर लगने वाले इल्जाम को मुस्तरद करते हैं और इतलात के मुताबिक बुध को अदालती फैसले के बाद उन्होंने उज्मा से इलहदगी में मुलाकात की दरख्वास्त की, लेकिन उज्मा ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। जज का कहना था कि अगर खातून ताहिर से नहीं मिलना चाहती तो उन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। इंसानी हकूक के मौकर गैर सरकारी इदारे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबरा डॉक्टर महदी हसन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए ऐसी सूरत हाल में अदालत के फैसले को एक सही और मंतकी फैसला करार दिया।
और जब हाई कोर्ट ने उससे कहा कि मुलाकात कर ले उससे, तो उसने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं नहीं मिलना चाहती। तो ऐसी सूरत में कोर्ट का फैसला जो है वो बहुत लॉजिकल है कि जब वो मिलना ही नहीं चाहती उससे तो फिर शादी करेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक सही फैसला हो गया कोर्ट की तरफ से और वो वापस चली जाएगी।
उज्मा और ताहिर का मामला मंजरे आम पर आने के बाद आए रोज इस बिना पर इबहाम का शिकार नजर आता रहा है कि इसमें फ्रीकेन के मौकिफ में खासा तजाद पाया जाता रहा। उन दोनों की दोस्ती मलाशिया में हुई थी और उज्मा का मौकिफ है कि ताहिर ने मुबैना तौर पर असलहे की नोक पर निकाहनामे पर दस्तखत करवाए। उज्मा ने अदालत से इस्तदा की थी कि उनकी बेटी थैलेसीमिया की मरीजा है, लिहाजा उन्हें वापस भारत जाने की इजाजत दी जाए। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान की हुकूमत ने रमजान अल मुबारक की आमद के मौके पर रोजमर्रा जरूरत की अशिया की कम निरखों पर फराहमी के लिए रमजान पैकेज का ऐलान किया है। सारिफीन और तजिया कार इस बारे में क्या कहते हैं, लाहौर से हमें बता रही हैं सुमेरा लतीफ।
हुकूमत ने रमजान में अवाम के लिए 1,60,00,00,000 के पैकेज का ऐलान किया है। रमजान पैकेज 2017 के तहत 19 अहम रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की फरहमी रमजान मुबारक में यूटिलिटी स्टोर से की जानी थी, लेकिन लाहौर में रमजान मुबारक से पहले ही सस्ती अशिया की फरहमी शुरू कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर और आम बाजारों के निरखों में वाज़ह फर्क है। चीनी बाजार के मुकाबले में 5 रुपए किलो सस्ती है। वैसे अमेरिका से बात करते हुए यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर ने कीमतों में कमी और अशिया के आला मियार के बारे में बताया।
22 तारीख को गवर्नमेंट ने पैकेज का ऐलान किया और सब्सिडी दी है। दूध मिल्क पैक 100 रुपए का किया उन्होंने। इसके अलावा दालें भी काफ़ी माशाल्लाह मार्केट से सस्ती हैं और इसके अलावा जनरल का सामान भी मार्केट से काफ़ी सस्ता है। कल 9 बजे स्टोर हमने रेट सारे नए रेट लगा दिए थे और काफी रश लगा लोगों का।
यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद साइमा बीबी का कहना है कि अशिया के सस्ते होने से आम आवाम को बहुत फायदा होगा और वो हुकूमत के इन इकदाम से बहुत खुश हैं।
तो मैं आई हूँ यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर में, तो सच्ची बात तो ये है कि काफी अच्छे पैकेज दिया है गवर्नमेंट ने कि जो चीज बाजार में 200 की है यहाँ पे 110 की मिल रही है। दालें बहुत अच्छी है और ऑयल वगैरह भी ठीक है। मेरी समिति की कोई चीज ऐसी है कि जिन पे हम बहस कर सके।
अशरफ अली का कहना है कि आम बाजार और यूटिलिटी स्टोर की कीमतों में वाज़ह फर्क है। आम बाजार में अशिया खुदोनोश बहुत महंगी और नाकिस है।
मार्केट में और हमारे यूटिलिटी स्टोर में रेट्स का बहुत ज्यादा फर्क है। इसके अलावा दूध में कमी हुई है, जामे शीरी शरबत में बहुत ज्यादा कमी हुई है और इसके अलावा दालों में हमारा मयार बहुत अच्छा है اور ریٹ بہت کم ہے مارکیٹ.
اس کے برعکس سینئر صحافی اور تجزیہ نگار رضوان رضی کا کہنا ہے کہ حکومت نے سبسڈی تو دے دی ہے مگر اشیاء خرد و نوش کا معیار وہ نہیں ہوتا جو عام بازار میں اشیاء کا ہوتا ہے.
دیکھیے اگر مجموعی طور پہ اس پیکج کی بات کی جائے تو جب اناؤنسمنٹ آئی تھی پہلی کہ رمضان پیکج حکومت ڈیسائڈ کر رہی ہے تو وہ تقریباً کوئی 2 ارب 10 کروڑ کے ارد گرد وہ اماؤنٹ تھی, لیکن جب وہ پیکج فائنل ہوا تو یہ 2.25 ارب کے قریب سمٹ گیا. ایک اور پچھلے سال 2 ارب کی سبسڈی دی تھی, تو اس حوالے سے ہم اگر میکرو لیول پہ دیکھیں تو سبسڈی سرکار نے اوور آل کم کی ہے, اس کی 100 جواز ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو دستیاب چیزیں ہیں ان کی کوالٹی کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہر دفعہ لگا کرتا ہے, اور وہ بہرحال اس ہائی پرائسڈ کوالٹی کے کو ایک ویٹ نہیں کرتی, اس کے برابر نہیں ہوتی جو کہ مارکیٹ میں تھوڑے سے زیادہ نرخوں کے اوپر دستیاب ہوتی ہیں. لیکن یہ ان لو انکم لوگوں کے لیے بہرحال ایک ریلیف ہوتا ہے.
یوٹیلیٹی سٹور کے حکام کے مطابق اشیاء کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سرکاری ٹیمیں متحرک ہیں اور وہ عوام کی شکایات بھی وصول کریں گی اور یوٹیلیٹی سٹور کے دورے بھی کریں گی. سمیرا لطیف, وائس آف امریکہ, لاہور.
صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد پولیو کی روک تھام کے ایک عہدیدار کو فائرنگ سے ہلاک کرنے کے بعد فرار ہو گئے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ پشاور کے قریب پیش آیا. ان کی تفصیلات بتائیں گے پشاور سے شمیم شاہد اس رپورٹ میں.
صوبہ خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع بنو میں بدھ کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے انسدادی پولیو مہم سے وابستہ ایک کارکن کو ہلاک کر دیا ہے. پولیس کے مطابق انسدادی پولیو کی ایک مقامی ٹیم کے انچارج رائب خان پیپل بازار کے علاقے میں اپنی دکان پر بیٹھے تھے کہ نامعلوم مسلح افراد وہاں آئے اور ان پر اندھادھند فائرنگ کر دی. فائرنگ سے شدید زخمی ہونے والے رائب خان موقع پر ہی دم توڑ گئے, جبکہ حملہور موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جے وقوع سے فرار ہو گئے. پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے. مقامی ذرائع نے بتایا کہ چند دن پہلے کچھ مشکوک لوگ اس بازار آ کر رائب خان کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تاحال اس واقعے کے محرکات سامنے نہیں آ سکے ہیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش کے بعد ہی اس بارے میں کچھ وسوخ سے کہا جا سکتا ہے. انسدادی پولیو کی مہم سے وابستہ افراد ملک کے مختلف حصوں میں مسلح افراد اور شدت پسندوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں, اور حالیہ برسوں میں ایسے واقعات میں درجن اور رضاکار اور سیکورٹی اہلکار ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں. گزشتہ ہفتے بنو کی قریب واقعہ علاقے ٹانگ سے نامعلوم مسلح افراد انسدادی پولیو ٹیم کے ایک انچارج ثناء اللہ کو اغوا کر کے لے گئے تھے, جنہیں تاحال بازیاب نہیں کروایا جا سکا ہے. دری اسنا بدھ کو ہی پشاور کے مضافاتی علاقے ریگی میں ایک بم دھماکے میں ایک لیڈی ہیلتھ ورکر سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے. بتایا جاتا ہے کہ یہ خاتون کارکن گاڑی پر تھی کہ ان کی گاڑی سڑک میں نصب بم سے ٹکرا گئی, جس سے خاتون اور گاڑی کا ڈرائیور زخمی ہو گئے. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں خاتون کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
میانمار میں 21ویں صدی پینگلونگ امن کانفرنس کا دوسرا دور بدھ کے روز دارالحکومت نیپیتھا میں آنگ سان سوچی کی قیادت میں شروع ہوا. اگست میں ہونے والے پہلے اجلاس کے بعد سے کوئی پیش رفت نہ ہونے کے باعث موجودہ اجلاس پر مایوسی چھائی رہی. اس دوران ملک کے شمال میں لسانی مسلح گروپوں کے درمیان جھڑپوں میں اضافہ ہوا اور فوج نے امن کی توقعات کو 9 مہینے پہلے کے مقابلے میں زیادہ دور کر دیا ہے. سن 2011 میں پہلی دفعہ لڑائی چھڑنے کے بعد سے 1,20,000 افراد اپنے ہی ملک میں بے گھر ہو چکے ہیں. رہنما نیٹو کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز پہنچ رہے ہیں. اجلاس 25 مئی کو ہو رہا ہے, جس میں توقع ہے کہ اہم امور پر اتفاق ہو جائے گا. برسلز سے وائس آف امریکہ کے لیے لوئس ریمیرس کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
یورپ کے رہنما جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے تو افغانستان میں جنگ اہم موضوع ہوگا, جس کے بارے میں وہ مسٹر ٹرمپ سے مزید جاننے کی امید رکھتے ہیں. امریکہ کے رہنما چاہتے ہیں کہ نیٹو میں حصہ ڈالنے والے ممالک جنگی اخراجات میں بھی اضافہ کریں، لیکن جرمن رانما انگلا مرکل نے اس بارے میں کچھ زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ وہ اس مسئلے پر نیٹو ممالک کی گفتگو کا انتظار کریں گی۔ ان کے الفاظ ہیں، ہم 20 رکنی ممالک کے درمیان تعاون پر کام کر رہی ہیں جو یہاں متحرک ہیں، میں ان کے فیصلے کا انتظار کروں گی، اور میں نہیں سمجھتی کہ ہم وہ پہلا ملک ہوں جو اس بارے میں سب سے پہلے گنجائش نکالے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ رکن ممالک افغان جنگ کے ساتھ ساتھ دفاع کے لیے اپنے ملک کی گراس انکم کا 2% ضرور مختص کریں جو نیٹو کو باہم پہنچے۔ نیٹو کے رہنما توقع رکھتے ہیں کہ اس اجلاس میں تنظیم یورپ اور اٹلانٹک سے آگے بڑھ کر تمام جگہوں پر دہشت گردی کے خلاف کام کرنے کے عزم کا اعادہ کرے گی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اپنے پہلے بیرونی دورے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ برسلز میں نیٹو کے ممبر ممالک کے لیڈروں سے ملاقات کر رہے ہیں، ان میں سے بعض کو نیٹو کے بارے میں صدر ٹرمپ کے موقف سے تشویش رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے وائٹ ہاؤس کے بیورو چیف سٹیو ہرمن کی ایک رپورٹ، رضی احمد رضوی کی زبانی۔
گزشتہ مہینے صدر ٹرمپ نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی تھی، جس میں کچھ ایسا اشارہ ملا تھا کہ ان کے موقف میں تبدیلی آئی ہے۔ صدر ٹرمپ کے الفاظ،
I said it was obsolete. It's no longer obsolete.
میں نے کہا تھا کہ یہ بیکار ہے، یہ اب بیکار نہیں ہے۔ الیکشن کی مہم کے دوران ٹرمپ نے نیٹو کے ارکان کو اس وقت پریشانی میں ڈال دیا جب انہوں نے قوم پرستانہ موقف اختیار کیا، تاہم بعض تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بالآخر غیر حقیقت پسندانہ نظر آیا۔ امریکن یونیورسٹی کے جیمز گولڈ گائر کہتے ہیں،
He was pretty ill-informed previously. It's not clear how much better informed he is today, but
پہلے انہیں صحیح علم نہیں تھا، یہ واضح نہیں کہ اب انہیں کتنا بہتر علم ہے، لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ ایک ایسے اتحاد کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے جسے امریکہ 1949 کے بعد سے اپنی قومی سیکورٹی پالیسی میں اولیت دیتا رہا ہے۔ اعلی مشیروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اسی پیغام کو لے کر برسلز گئے ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر میک ماسٹر کہتے ہیں،
President Trump understands that America first does not mean America alone. To the contrary, prioritizing American
صدر ٹرمپ کو پتا ہے کہ پہلے امریکہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف امریکہ، اس کے برعکس امریکی مفادات کو ترجیح دینے کا مطلب اتحاد اور شراکت کاری کو مضبوط کرنا ہے، جس سے ہمارا اثر و رسوخ وسیع ہو اور امریکی عوام کی سیکورٹی بہتر ہو۔ تاہم ٹرمپ ایک نقطے پر قائم نظر آتے ہیں، ان کا اصرار ہے کہ نیٹو کے ارکان بوجھ کو یکساں طور پر برداشت کریں اور اپنے اپنے فوجی بجٹ پر مجموعی قومی پیداوار کا 2% خرچ کریں۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
منگل کو وائٹ ہاؤس کے حکام نے امریکہ کے سن 2018 کے بجٹ کی تجاویز پر جاری کر دی ہیں، اس میں وفاقی اخراجات میں کٹوتی اور فوجی اخراجات میں اضافے کی تجاویز شامل ہیں۔ کانگریس کے اراکین نے مجوزہ بجٹ تجاویز پر رائے زنی شروع کر دی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ولیم گیلو کی ایک رپورٹ، اسد نذیر پیش کر رہے ہیں۔
وائٹ ہاؤس نے 2018 کی بجٹ تجاویز کو پہلے ٹیکس دہندگان کے اصول کے مطابق قرار دیا ہے، یعنی یہ عوامی بجٹ ہوگا۔ بجٹ کے ڈائریکٹر مک ملوینی کہتے ہیں، ہم نے اس بجٹ کو اس طرح تیار کیا ہے کہ عوام جو دراصل بل ادا کرتے ہیں ان کی کیا مشکلات اور تقاضے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم اور بعد میں یہ نعرہ لگایا کہ پہلے امریکہ، اور اس حوالے سے یہ پہلا بجٹ ہوگا۔ جیسے کہ توقع کی جا رہی تھی کہ اس میں فوجی اور سرحدی سیکیورٹی کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ وفاقی حکومت کے ان پروگراموں کے لیے بجٹ کی رقم کم مختص کی گئی ہے جو عوامی بہبود سے متعلق ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا دعویٰ ہے کہ اس بجٹ منصوبے کے ذریعے 10 سال کے اندر بجٹ متوازن ہو جائے گا اور اقتصادی نمو میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے اراکین اس نئے بجٹ پر مختلف قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ سینیٹر چارلز شومر کہتے ہیں،
The Trump budget takes a sledgehammer to the middle class and to working class Americans.
ٹرمپ بجٹ متوسط اور مزدور طبقے کے سروں پر ہتھوڑے برسائے گا۔ عمرہ کو بڑھ چڑھ کر ٹیکسوں میں کٹوتی دی گئی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کیا اس طرح کا بجٹ خسارے کو کم کر سکتا ہے؟ ریپبلکن پارٹی کے بھی بعض اراکین اس بجٹ سے خوش نہیں ہیں۔ تاہم ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن کی رائے میں یہ بجٹ مثبت ہے۔ اسپیکر کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے۔ پال رائن کہتے ہیں،
We have a president that is giving us an actual balanced budget plan. It's a plan to boost economic growth.
ہمارے صدر نے ایک متوازن بجٹ پیش کیا ہے جس سے اقتصادی نمو میں اضافہ ہوگا۔ 2018 کے بجٹ تجاویز کو کانگریس منظور کرے گی اور اس پر بحث و مباحثے کے بعد بہت سی تبدیلیاں بھی متوقع ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریلیا میں ایک طبی تفتیشی افسر نے کہا ہے کہ پولیس نے دسمبر سن 2014 میں سڈنی کے ایک کیفے میں ہلاکت خیز محاصرے کے دوران سنگین غلطیاں کی تھیں۔ آسٹریلیا کے سب سے بڑے شہر کے مرکز میں واقع لنڈ کیفے میں 16 گھنٹے کے تعطل کے خاتمے پر ایک تنہا مسلح شخص کے ساتھ ساتھ 2 یرغمال بھی ہلاک ہوئے تھے۔ سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
15 دسمبر 2014 کو سڈنی کے مالیاتی ڈسٹرکٹ کے مرکز میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا۔ ایک مسلح شخص لنڈ کیفے میں داخل ہوا اور مینیجر ٹوری جانسن کو ایک آتشی اسلحے کی نوک پر یرغمال بنا لیا۔ اگلے 16 گھنٹے میں ہارون مونس نے، جو ایک ایرانی پناہ گزین تھا، عملے کے 8 ارکان اور 10 صارفین کو بندوق کی نوک پر یرغمال بنائے رکھا۔ اور آخر کار جب مونس نے مسٹر جانسن کو قتل کر دیا تو پولیس کمانڈوز نے کیفے پر دھاوا بولا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک اور یرغمال ہلاک ہوا اور مسلح شخص پولیس کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ 18 ماہ کی تفتیشی کاروائی کے بعد نیو ساؤتھ ویلز کی تفتیشی ٹیم کے طبی افسر مائیکل بارنس نے پولیس پر جلد تر کاروائی نہ کرنے کی بنا پر تنقید کی ہے۔ یرغمالوں نے جو دہشت برداشت کی اسے اذیت رسانی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ مونس کبھی تو انہیں گولی سے اڑانے کی دھمکی دیتا تھا اور کبھی ان کی بہتری کی بات کرتا تھا۔ وہ وہاں ایک مانوس کام کی پرسکون جگہ پر داخل ہوئے تھے جسے ایک جنونی نے ایک جیل میں تبدیل کر دیا تھا۔ تفتیشی افسر کو معلوم ہوا کہ مسلح شخص کسی نفسیاتی بیماری کا شکار نہیں تھا۔ وہ ایک مصیبت زدہ شخص تھا جو محاصرے کے وقت ضمانت پر تھا۔ اس پر اپنی سابقہ بیوی کے قتل میں مدد کا الزام تھا اور وہ آسٹریلیا کے ہلاک ہونے والے پولیس افسروں کے خاندانوں کو خط بھی لکھ چکا تھا۔ اس پر 40 جنسی حملوں کے الزام بھی تھے، لیکن اس کے باوجود تفتیشی افسر نے کہا ہے کہ پولیس کے پاس اس بارے میں کوئی واضح تصویر نہیں تھی کہ مونس کون تھا یا اس نے جب 18 لوگوں کو یرغمال بنایا تھا تو وہ کیا کچھ کر سکتا تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ امریکہ میں چائلڈ ہڈ کینسر فاؤنڈیشن کے اندازے کے مطابق دنیا میں ہر سال 1,60,000 بچے کینسر یعنی سرطان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان بچوں کا کامیاب علاج صرف ترقی یافتہ ممالک میں ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن شمالی امریکہ میں اب بھی ایسے نوجوان موجود ہیں جن کا چیک اپ باقاعدگی کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ طبی ماہرین کے مطابق کینسر سے صحت یاب ہونے کے باوجود باقاعدگی کے ساتھ چیک اپ کرنا ضروری ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مس کیلی کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو بچپن سے کینسر میں مبتلا تھی، اور اسے بچپن میں ہی بتایا گیا تھا کہ کیمو تھراپی ٹریٹمنٹ لینے سے وہ کبھی بچے پیدا نہیں کر سکیں گی۔ مس کیلی کو چھاتی، سکن اور تھائرائیڈ کینسر ہوا تھا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ 2 عشرے پہلے جن کیمیکلز کے ذریعے کینسر کا علاج کیا جاتا تھا اب وہ زیادہ مؤثر نہیں سمجھے جاتے، کیونکہ ان لوگوں کو جو بچپن میں کینسر میں مبتلا تھے اور جن کا علاج خاص کیمیکلز کے ذریعے کیا گیا تھا، جوانی میں یا تو پھر سے کینسر میں مبتلا ہوئے یا پھر صحت سے متعلق اور کئی چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا۔ گزشتہ برس ان بچوں پر جو بچپن میں کینسر سے صحت یاب ہوئے تھے، نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ آف امریکہ ان پر تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جن لوگوں کا بچپن میں کینسر کا علاج کیمو تھراپی یا پھر کسی اور ریڈیشن کے ذریعے کیا گیا تھا وہ جوانی میں پھر سے کینسر میں مبتلا ہوئے۔ نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ آف امریکہ کے مطابق 90% لوگ جنہوں نے بچپن میں کینسر کا کامیاب علاج کروایا تھا اب وہ باقاعدگی کے ساتھ اپنا چیک اپ نہیں کرواتے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو کبھی کینسر ہوا ہو انہیں چاہیے کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ اپنا چیک اپ کرواتے رہیں اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہیں تاکہ اگر بیماری دوبارہ حملہ کرے تو وقت پر اس کا علاج ممکن ہو۔ میتھیو گراسمین کا شمار ان بچوں میں ہوتا ہے جو کئی برس پہلے برین ٹیومر میں مبتلا تھے اور علاج کروانے کے بعد مکمل طور پر تندرست ہوئے تھے۔ تاہم میتھیو گراسمین اب بھی باقاعدگی کے ساتھ اپنے دماغ کا چیک اپ کرواتے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ٹرمپ انتظامیہ کے اولین 100 دنوں میں امریکہ نے عالمی اسٹیج پر طاقت اور فیصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی قیادت کا کردار اپنایا ہے۔ 28 جنوری کو صدر نے ایک انتظامی یادداشت پر دستخط کیے جس میں وزیر دفاع کو ہدایت کی گئی کہ وہ کابینہ کے دوسرے ارکان کے ساتھ مل کر داعش کو شکست دینے کے لیے ایک منصوبہ بنائیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اور امریکی محکمہ خارجہ نے 68 ارکان پر مشتمل عالمی اتحاد کی میزبانی کی۔ اتحادی شراکت کاروں کے سامنے اپنے بیان میں وزیر خارجہ ٹیلرسن نے صدر ٹرمپ کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ یہ امریکہ کی پالیسی ہے کہ اس وحشی دہشت گرد تنظیم کو تباہ و برباد کر دیا جائے اور ہم یہی کرنے جا رہے ہیں۔ شام میں ادلب کے صوبے میں 4 اپریل کو شامی حکومت کی جانب سے کیمیاوی ہتھیاروں کے حملے میں تقریباً 100 بے گناہ شامی شہری ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے رد عمل میں صدر ٹرمپ نے 69 ٹوموہاک کروز میزائل پھینکے جنہوں نے شریعت کے ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے کیمیاوی ہتھیاروں کا حملہ کیا گیا تھا۔ امریکہ نے ایران کی جانب سے جاری اشتعال انگیز کارروائیوں کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ اور دہشت گردی کے تدارک سے ہے۔ 21 مارچ کو ایران شمالی کوریا اور شام کے حوالے سے ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے قانون کے تحت 10 ملکوں میں 30 غیر ملکی اداروں اور افراد کے خلاف تعزیرات عائد کر دی گئیں۔ 18 اپریل کو وزیر خارجہ ٹیلرسن نے پوری حکومت میں امریکہ اور ایران سے متعلق پالیسی کے جائزے کے لیے ایک منصوبے کا اعلان کیا۔ مسٹر ٹیلرسن نے کہا کہ ایران دنیا میں دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں میں پیش پیش ہے اور وہ متعدد تنازعات میں شدت پیدا کرنے اور شام، یمن اور عراق اور لبنان جیسے ملکوں میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے اور اسرائیل کے خلاف حملوں کی جاری حمایت کا ذمہ دار ہے۔ شمالی کوریا کے سلسلے میں صدر ٹرمپ نے ایک نئی پالیسی بنائی ہے جس کا مقصد شمالی کوریا پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ اپنے جوہری بلیسٹک میزائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے پروگراموں کو ختم کر دے۔ اس مقصد کے لیے اقتصادی تعزیرات کو سخت کیا گیا اور امریکہ کے اتحادیوں اور علاقائی شراکت کاروں کے ساتھ مل کر سفارتی اقدامات کیے گئے۔ ان ابتدائی 100 دنوں میں صدر ٹرمپ کے دور حکومت میں امریکہ نے بین الاقوامی برادری میں طاقتور قیادت کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ کہ امریکہ عالمی سطح پر قائدانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voa-urdu۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک حالیہ جائزے کے مطابق آئندہ 15 برسوں میں 38% ملازمتوں سے وابستہ کام جو اس وقت انسان انجام دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ روبوٹ انجام دیں۔ گو کہ یہ جائزہ دنیا کے تمام ملکوں پر صادق نہیں آتا۔ گزشتہ ہفتے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں منعقدہ روبوٹک ایکسپو میں شامل ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں طے و بالا کرنے والی سماجی تبدیلیوں سے بچنا ہے تو پھر ہمیں نئی حقیقتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کاریں تیار کرنے والے بہت سے پلانٹوں پر پہلے سے ہی روبوٹ کام کر رہے ہیں۔ وہ بغیر کسی تھکن کے، بغیر کسی غلطی کے رات دن کاروں کے ڈھانچوں کی درست انداز میں ویلڈنگ کر رہے ہیں۔ وہ نہ تو اس کام سے اکتاتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ تاہم ایسے روبوٹ عمومی طور پر صرف ایک ہی طرح کا کام انجام دینے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس وقت منڈی میں آنے والے نئے روبوٹ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ صلاحیتوں کے مالک ہیں، یعنی انہیں بہت سے ہنر آتے ہیں اور وہ آسانی سے ایک سے دوسرا کام انجام دے سکتے ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کمپنی ٹیکنیلیا سے وابستہ ڈیمین سیلے کہتے ہیں، جب تک آپ کے پاس مختلف ہنر کا ڈیٹا بیس موجود ہے، آپ ان کے ہنروں کا بار بار استعمال کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ لیگو بلاکوں کی مختلف انداز میں ترتیب سے ایک نئی شے بناتے ہیں۔ روبوٹوں کو اب یہ بھی سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب وہ انسانوں کے قریب ہوں گے تو کیسا رویہ اختیار کریں گے۔ اس بارے میں سمارٹ روبوٹ سے وابستہ روبرٹو سارو کا کہنا ہے، ان میں موجود سسٹم اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ انسان کس جگہ پر ہے، اور روبوٹ وقت اور پوزیشن کے حساب سے اپنے خط حرکت کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے تاکہ وہ لوگوں سے دور رہتے ہوئے اپنے کام کو انجام دے سکے۔ تاہم روبوٹوں کی دیکھنے، سننے اور اپنے گرد و نواح میں ہونے والی حرکات و سکنات کو ریکارڈ کرنے کی صلاحیت سے بہت سے اخلاقی سوالات سر اٹھاتے ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے مصنف اور قانون پڑھانے والی نیٹلی نیویانس کا کہنا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کو شاید یہ علم نہ ہو کہ اس کی مسلسل فلم بن رہی ہے اور روبوٹ مسلسل اس کی باتیں سن رہا ہے، اور یہ کہ کوئی تیسرا ان معلومات تک رسائی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے روبوٹوں کے استعمال میں اخلاقیات کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے، لیکن وہ چاہے کسی انڈسٹری یا ٹرانسپورٹ یا آگ بجھانے یا پھر لوگوں کی دیکھ بھال کا کام کریں، روبوٹوں کو انسان کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ انسانوں کو بھی یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ تبدیلی ناگزیر ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو فیوچر لٹریسی کے سربراہ رائل ملر کا کہنا ہے، اس وقت شدید اضطراب پایا جاتا ہے کیونکہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اس لیے مستقبل میں رویے اختیار کرنے کے حوالے سے لوگوں کے لیے سوچ تبدیل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ مستقبل تو بالکل آزاد ہے، اس لیے اگر ہم ذرا مختلف انداز میں مستقبل کو تصور میں لائیں گے تو پھر زمانہ حال میں ہمارا طرز عمل مختلف ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خودکار مشینیں کم ہنر والی ملازمتوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوں گی، اور اس دھچکے کی شدت کم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم مستقبل سے مطابقت پیدا کریں اور نئے ہنر سیکھیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر اور پروڈیوسر انجم ہیرلڈ کل. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ہمارا دوسرا نیوز بلٹن ہوگا. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.